بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 25 جون 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ناول مجاہد جلد نمبر 3. یہ ناول کل 288 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف ہیں علی یار خان. یہ ناول آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا گیا. مزید کتب کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03-06-78-78-222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. اب ہم سنتے ہیں ناول مجاہد جلد نمبر 3 پارٹ نمبر 1. جاسوسی ڈائجسٹ کا مقبول سلسلہ. آزمائش کی کڑی دھوپ میں ایک پاکستانی جانباز کا سفر. مجاہد. ایک راندے درگاہ قوم کی عیاریوں کا طلسم خانہ. ایک ٹھکرائے ہوئے قبیلے کی وحشتوں کا خون رنگ فسانہ. صفحہ نمبر 3. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. پہلے وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی, پھر اس کی آنکھوں سے بند سوتے کھل گئے اور اس سے آنسوؤں کی دھاریں پھوٹ پڑیں. وہ بلک بلک کر رونے لگی. کہاں چلے گئے تھے بھائی, کہاں؟ اب تک کہاں تھے؟ پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ میں نے تو بڑا انتظار کیا تمہارا. بہت سوچا میں نے کہ کوئی میری آرزوؤں کو پامال نہ ہونے دے, کوئی تو مجھے سنبھال لے. بگڑنا نہیں چاہتی تھی بھائی, مگر میں کیا کرتی. پاؤں بے جان تھے, دور دور تک بیاب و گیا صحرا پھیلے تھے. ماں بھائی بہن سب بھوک سے لبے گور تھے. تب میں نے خود کو دفن کر دیا, سب کچھ بھول گئی. سب کچھ. بہت دیر سے آئے ہو بھائی, بہت زیادہ دیر سے. میری آنکھیں پگھلنے لگیں. عزیرہ میرے سینے سے چمٹ گئی تھی. پاکستان یاد آ رہا تھا, اس کے لمس میں سچائی زندہ تھی. میں نے گلوگیر لہجے سے کہا, شرمندہ ہوں بہن, معاف کر دو. رفتہ رفتہ عزیرہ کے دل کا غبار نکل گیا, میری آنکھیں بھی دھل گئیں. آنسو دل پر کتنا بڑا بوجھ ہوتے ہیں, اس کا اندازہ شاید زندگی میں مجھے پہلی بار ہوا. وہ سنبھل گئی. بڑی ہی اپنائیت, بڑا ہی پیار نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں. وہ پرسکون ہو گئی. پھر اس نے اس موضوع پر کچھ اور نہیں کہا تھا. رونے دھونے سے ایک عجیب سا ذہنی سکون ملا. میں نے عزیرہ سے اس بارے میں مزید تفصیلات پوچھیں. شتیلہ کیمپ کے مغربی حصے میں اس کا خاندان آباد تھا. اس خاندان کی کہانی وہ سنا چکی تھی. میں نے اپنے بارے میں کافی سوچا تھا. بڑی گہری چوٹ تھی سینے پر. عجیب عجیب خیالات دل میں ابھر رہے تھے. لعنت ہے یار, سوچا ہی کیوں تھا ان جذبوں کو کوئی نام ملے. کیا ضرورت تھی بیروت آنے کی؟ جذبات کا مشن تو یہاں سے دور رہ کر بھی جاری رہ سکتا تھا. وہ بھی انسان تھے, بھٹک گئے ہوں گے. علی, یاد ہی نہ رہا انہیں. دشمنوں کی چال کارگر ہو گئی. ہاں, بے قصور تو وہ بھی تھے. اپنے گھروں کو ترسے ہوئے لوگ. موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا انہوں نے. گھر یا موت, ایک ہی تصور تو تھا ان کے ذہنوں میں. سازش کیسے برداشت کرتے؟ بس ایک غلطی کی تھی انہوں نے. پہلے مکمل تحقیقات کرتے. حقیقت کھل جانا اتنا مشکل تو نہیں ہوتا. یہ نہیں کیا تھا انہوں نے. میرے لیے اتنی سی شکایت تھی ان سے. عزیرہ نے اس کے بعد میرے بارے میں کچھ نہ پوچھا. پہلے کچھ اور تھی وہ, اب احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس کے لیے. لباس تک اس نے معقول پہن لیا. ایک بہن کے روپ میں اب وہ مجھے نظر آ رہی تھی. سارا دن اس کے ساتھ گزر گیا. رات کے کھانے تک میں پرسکون ہو چکا تھا. ایک فیصلہ کر لیا تھا دل میں. اب تم نے کیا سوچا ہے عزیرہ؟ کچھ نہیں بھائی, وہ آہستہ سے بولی. مجھے ماں اور بابا کے پاس کب لے جاؤ گی؟ جب بھی تم کہو گے. ان کے علم میں تو یہ ہے کہ تم یمن میں ہو. ہاں. اچانک ان کے سامنے پہنچو گی تو انہیں تعجب تو نہیں ہوگا؟ نہیں, جب ان سے ملنے جاتی ہوں اچانک جاتی ہوں. کل شام کو چلیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ جی, اس نے کہا. سنو عزیرہ, میرے پاس ایک بڑی رقم ہے, تقریباً 20 لاکھ ڈالر. کچھ رقم مجھے درکار ہوگی، بہت معمولی سی، باقی تم اپنے طور پہ خرچ کر لینا۔ رقم کا 25% تمہارا ہے اور باقی رقم تم اپنے جیسے لوگوں پہ خرچ کرنا۔ تم اس ماحول اور یہاں کے ضرورت مندوں کے بارے میں بہتر طور پر جانتی ہو۔ 20 لاکھ ڈالر؟ عزیرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں عزیرہ، ان میں سے 5 لاکھ ڈالر تمہارے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں مجاہدوں کی بہترین تربیت کرو گی، اپنے والد کی ٹانگوں کا علاج کرواؤ گی، انہیں مصنوعی ٹانگیں لگوا دینا، اپنے لیے بہترین زندگی تلاش کرنا، بھول جانا ماضی کے اس ہولناک دور کو۔ تم ایک مجاہدہ ہو عزیرہ، اسی حیثیت میں تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ تمہارے چہرے کا کوئی نقش میلا نہیں ہوا، بات جذبوں کی ہوتی ہے عزیرہ، برائی انسان کی ذات کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں۔ کاش خدا یہ سب کچھ بھولنے میں میری مدد کرے، کاش۔ ضرور کرے گا عزیرہ، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اپنے داغدار ماضی کو بھول جاؤ گی، یہ تمہارا نہیں حالات کا قصور تھا۔ میں نے اسے دلاسہ دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دوسرے دن میں نے بینک سے اس رقم کا ایک بڑا حصہ نکال لیا، عزیرہ کو ساتھ لیا، اس کے اہل خاندان کے لیے خریداری کی، پھر دکھ بھری اس بستی میں پہنچا جہاں انسان جانوروں کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور تھے، زندگی کی دلکشی سے محروم لوگ، زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے تھے۔ ایک بیمار اور متقوق ماحول میرے سامنے تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے عزیرہ کو دیکھا اور مرجھائی آنکھوں میں چراغ جل اٹھے۔ ارے تو آ گئی عزیرہ؟ ہاں مادر، بھائی میرے ساتھ ہے۔ کون؟ عاقل، محمود، بوڑھی بے اختیار چیخی، لیکن پھر خود اپنی بدحواسی پر نادم ہوئی۔ یہ دونوں تو شہید ہو گئے ہیں، کون ہیں یہ؟ میں تمہارا عاقل ہوں ماں، تمہارا محمود ہوں، میں نے کہا، اور بوڑھی مجھے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور مجھے اپنی کمزور بہوں میں بھینچ لیا۔ اس نام سے بھی منسوب ہو تو بھی تو مجھے پیارے ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل بھی بھر آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہرحال یہ رقت انگیز مناظر تو جگہ جگہ بکھرے تھے۔ عزیرہ کے باپ احمد ناصری اور دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس بے سکون دنیا میں دل کو بہت سکون ملا۔ میں نے کئی دن وہاں گزارے۔ ماں سے عزیرہ کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا، ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں بیٹا، وہ صرف زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، مزید گنجائش کہاں ہے؟ زندگی کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں ماں، کیا عزیرہ ہمیشہ یوں ہی زندگی گزارے گی؟ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ تم جانتے ہو علی، عزیرہ یمن میں رہتی ہے، اس مجبور اور تباہ حال خاندان کا سارا بوجھ اسی کے شانوں پر ہے۔ میں بھی دوسرے انسانوں کی مانند خود غرض ہو گئی ہوں، زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی کر دی تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ کون ہے ہمارا سہارا؟ میں ہوں ماں، عزیرہ میری بہن ہے، بھائی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ماں کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کی گود میں نوٹوں کے امبار لگا دیے۔ وہ سکتے میں رہ گئی۔ اس مظلوم خاندان کو خوشیاں دے کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی کہ وہ ناقابل بیان تھی۔ میں ایک ہفتے وہاں رہا، اپنی ضروریات کے لیے تھوڑی رقم رکھ کر باقی ساری خرچ کر دی۔ بہت سے خاندانوں کو خوشیوں سے ہمکنار کیا۔ عزیرہ نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا تھا، میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا، واپس آ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی۔ فوری طور پر کرنے کے لیے کوئی کام تو تھا نہیں، زیادہ تر وقت سوچ بچار میں گزرتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان چلا جاؤں؟ مگر کیوں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، مجھ سے میرے جذبات چھیننے والے؟ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ میرے دل کی آواز سے، میں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگایا، تو کیا اس لیے کہ سب کچھ رائے گاہ ہو جائے؟ میں جو کچھ کروں گا اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کروں گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ ہوٹل کے کمرے کے فون کی گھنٹی بچی اور میں چونک پڑا۔ ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز ابھری، علی یار خان۔ ہاں بول رہا ہوں، آپ کی کال ہے پلیز۔ پھر دوسری طرف سے آواز سنائی دی، علی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، البتہ آپ کو ایک بات یاد دلائی جاتی ہے۔ کیا آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ بیروت چھوڑ دیں؟ اوہ ہاں، کہا گیا تھا۔ آپ ابھی تک یہیں موجود ہیں؟ میں نے بھی اس کا کچھ جواب دیا تھا، آپ لوگ بھول گئے ہیں شاید۔ کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ یہی کہ بیروت حسین ہے اور یہاں کی زندگی مجھے راس آ گئی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ تنظیم کے جذبات سے واقف ہیں مسٹر علی یار خان، غداروں کو ہمارے درمیان کوئی جگہ نہیں دی جاتی۔ چونکہ تنظیم کے کچھ افراد آپ سے متاثر ہیں، اس لیے وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم ہر لمحہ اس احساس کا شکار رہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نئی سازش تو پروان نہیں چڑھ رہی۔ مسٹر علی یار خان، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ بیروت چھوڑ دیں، یہاں آپ کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو آپ کو سزائے موت بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہم آپ کو موت کی سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ تنظیم کا کوئی بھی فرد شدت جذبات سے بے قابو ہو کر آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اس لیے بیروت سے چلے جانا آپ کی بھلائی ہے۔ آپ کو جس قدر ممکن ہو جلدی بیروت چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا فون بند کر دیا گیا۔ میرے رگ و پے میں چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ دھمکی دی گئی تھی مجھے موت کی، اور کہا گیا تھا کہ تنظیم کا کوئی بھی شخص مجھے شدت جذبات سے بے قابو ہو کر موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ان میں سے کوئی جن سے میں محبت کرتا تھا؟ میرے دانت بھیجتے کہا، مشکل ہوگا، یہ تم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرے اندر سلگتی آگ کو نہ بھڑکاؤ، ورنہ ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ میں ٹیلیفون کا ریسیور دیر تک ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اگر دوسری طرف سے فون بند نہ ہو جاتا تو شاید یہ تلخ جواب میرے منہ سے فون پر بھی نکل جاتا۔ یہ بہتر ہوا کہ میرے بولنے سے قبل ہی فون رکھ دیا گیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے فون رکھ دیا۔ اسی شام تقریباً 4 بجے پھر ٹیلیفون موصول ہوا۔ ایک بار پھر ایک نسوانی آواز نے کہا، علی یار خان، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم بیروت چھوڑ دو، اور تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ مجھے میرے غضب کی طرف مائل نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ ہو جائے گا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا۔ ہم سرفروش ہیں، اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آدمی، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ علی، یہ صرف تمہاری ہی حق میں بہتر ہے۔ پھر فون بند کر دیا گیا۔ میرا دماغ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ واقعی میرے ساتھ شدید زیادتی کی جا رہی تھی۔ بہت کچھ سوچا، بہت غور کیا، اور یہی فیصلہ کیا کہ اس طرح بیروت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عزیرہ کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس سے ملتا ہی رہوں گا۔ اس گھر میں مجھے سکون کے جو لمحات میسر آئے تھے وہ بہت ہی قیمتی تھے، لیکن وہاں زیادہ عرصہ قیام کرنا، اپنے احسانات کی قیمت وصول کرنا تھا۔ اور پھر جن خاندانوں کی میں نے مالی امداد کی تھی، ان کے ذریعے یہ بات دوسری طرف بھی پھیل گئی تھی۔ پریشان حال لوگ میرے پاس آتے تھے، جو کچھ تھا انہیں دے دیا تھا، اور اب کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ صرف اتنا تھا کہ چند روز سکون سے بسر کروں، مستقبل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اگر دولت چاہتا تو یہ حقیقت تھی کہ بیروت کے ہوٹلوں، نائٹ کلبوں اور بیروت کے پرونق بازاروں میں میرے لیے بے شمار دولت بکھری تھی۔ جو راستہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا، اب اس پہ دوڑنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنا اب مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس طرح دولت کا حصول تو میری سرشت کے خلاف تھا۔ میں صرف اور صرف ایک مجاہد تھا جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر زندگی کے ان راستوں پر نکل پڑا جن میں کہیں برائی کا کوئی تصور نہیں تھا، جس میں صرف جاں فروشی تھی، سرفروشی تھی، اور جذبوں کی ایک کائنات آباد تھی۔ میں اس کائنات کو اس انداز سے روزی کما کر غلاظت میں ڈبونا نہیں چاہتا تھا، لیکن مستقبل، ایک بھیانک مستقبل، بہت کچھ سوچنے کو تھا ان دنوں۔ اپنے آپ کو بہلانا چاہتا تھا میں۔ ایک رات میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ بیروت کے نائٹ کلبوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن زندگی کیا اس طرح بہل جاتی۔ ایک بار پھر جی چاہا کہ شراب پیوں. پہلی بار شراب پی تو عزیرہ ملی تھی. گو اس کا ملنا ایک دلکش اور سکون بخش تجربہ ثابت ہوا, لیکن اب کسی عزیرہ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. باہر دور سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا, پھر ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں جا بیٹھا. یہاں بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں منگوائیں, اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا. میں چاروں طرف پرسکون اور شادماں لوگوں کو اپنی اپنی میزوں پر زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتے دیکھ رہا تھا. بیروت کے اس خوشنما ماحول میں میرے ساتھ صرف میری تنہائیاں ہی تھیں. کھانا سامنے لگ گیا لیکن دل نہیں چاہتا تھا حلق سے ایک لقمہ اتارنے کے لیے. ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی. دفتن میرے نزدیک کوئی آ کر کھڑا ہو گیا. میری نگاہیں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں. اسے دیکھ کر چونکنا فطری امر تھا. یہ صدف العیش تھی, وہ لڑکی جس نے زندگی میں مجھے تھوڑا بہت متاثر کیا. اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر پرتپاک مسکراہٹ پھیلی, لیکن پھر خیال آیا یہ بھی تو تنظیم آزادی فلسطین کی نمائندہ ہے. بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی علی؟ نہیں صدف, ایسی بات نہیں, بیٹھو, میں نے کہا. وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی. تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ کچھ بھی نہیں, وہ اداس لہجے میں بولی. تم اداس ہو صدف؟ میں نے سوال کیا. تم کھانا کھاؤ نا, اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں. نہیں, بس احساس ہوا تھا کہ بھوک لگی ہے اس لیے کھانا منگوا لیا, پر کھانے کو دل نہیں چاہتا. صدف کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے. جو کچھ ہوا علی, یہ نہ سوچ لینا کہ میں اس سے متفق ہوں. اچھا, تعجب کی بات ہے, فواد بھی یہی کہہ رہا تھا, لیکن صدف یقین نہیں آتا اب تم لوگوں پر. صدف رو پڑی, اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں ابھرنے لگیں. میں نہیں چونک کر اطراف کے ماحول کو دیکھا. سب اپنی اپنی دنیا میں گم تھے, کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی. تاہم میں نے اس سے کہا, خود کو سنبھالو صدف, یہ ایک پبلک مقام ہے, لوگ خامخواہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. علی, میں تم سے ان کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں. جانتی نہیں ہو شاید میرے بارے میں پورے واقعات, میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا. سن چکی ہوں, سب سن چکی ہوں. کچھ لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے ہیں. یہ لوگ جذباتی اور جنونی ہیں, بس اور صرف ماضی میں نہیں جھانکتے. میں بھی اب ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتا صدف, براہ کرم مجھے میری تنہائیوں کے ساتھ زندہ رہنے دو. نہیں علی, ہم میں سے کچھ لوگ باقاعدہ سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں. میں کسی کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتا ہوں. تم یہ بتاؤ, یہاں کیسے پہنچی؟ تمہارا تعقب کر کے؟ کیا مطلب؟ ہاں, تم کیا سمجھتے ہو ہم لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ صدف عائش نے کہا. چھوڑ دو تو بہتر ہے صدف, اب تمہیں اس اجڑی بستی میں کچھ بھی نہیں ملے گا. علی, ان کی ذہنی کیفیت پر بھی تو غور کرو نا, وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. چنچلاہٹیں ان کے سینوں میں جاگوزی ہیں. وہ اپنی منزل پانے کے لیے سرگرداں ہیں. اپنے راستے میں غیروں کی رکاوٹیں تو برداشت کی جا سکتی ہیں, لیکن اپنوں کے بارے میں تو یہ تصور بھی اذیت ناک ہوتا ہے کہ وہ مخالف ہو جائیں گے. ٹھیک کہتی ہو صدف, لیکن کیا کیا جائے؟ انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے, اور دولت حاصل کرنا ہر شخص کا اولین مقصد, میں نے سنجیدہ لہجے سے کہا. نہیں علی, میں جانتی ہوں تم نے ایسا نہیں کیا. کیسے باتیں کرتی ہو صدف, میرے اکاؤنٹ میں $20,00,000 جمع ہیں. میں ایک دولت مند آدمی ہوں. بیروت کی زندگی میں رنگینیاں بکھری ہیں, میں اپنا حصہ وصول کر سکتا ہوں. $20,00,000 کا مالک ہوں, مجھ سے دوستی بہتوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. کچھ بھی کہتے رہو علی, میں یہ بات نہیں مان سکتی. تمہیں نہ جاننے والوں نے یہ فیصلہ کیا, لیکن جو تمہیں جانتے ہیں وہ تمہارے لیے جنگ لڑنے کو تیار ہیں. علی, کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں, میں لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گی. مجھ سے کہا گیا تھا کہ ابھی اس بارے میں خاموش رہوں, لیکن میں خود بھی ان میں شامل ہوں. او صدف, نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اگر تم لوگ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہو, یا تنظیم آزادی فلسطین مجھے بے گناہ قرار دے دیتی, تب بھی تم کیا سمجھتی ہو؟ اب میرے دل میں اتنی گنجائش ہے تمہارے لیے کہ میں پھر سے تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ میں جو ایک غیر ملکی ہوں، مسلم تو ہوں، لیکن ہر مسلم کے سینے میں تمہارے لیے وہ تڑپ، وہ جذبہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ مختصر ذرائع سے دولت کما لوں، سو میں نے اس کی ابتدا تو کر دی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ وقت سے پہلے منظر عام پر آ گیا، یہ تو میری تقدیر ہے صدف، بس یہی میری تقدیر ہے۔ تمہیں ماننا ہوگا علی، تمہیں یہ بات ماننا ہوگی، صدف نے پرزور لہجے سے کہا اور میں ہنس پڑا۔ چھوڑو ان باتوں کو صدف، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ اگر میری بات مانو نا تو پھر زہر۔ نہیں صدف، یہ میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہے صدف۔ تم جو بھی کہہ رہی ہو وہ بے وزن ہے، اس میں کوئی جان نہیں۔ مگر نہیں، میں کسی سے کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں سے کہو جو میری حمایت پر کمر بستہ ہیں کہ میں اب خود بھی اپنی حمایت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر تنظیم نے مجھے کوئی سزا تو نہیں دی، کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے میرے اوپر۔ میرے پاکستانی ہونے نے مجھے کتنا فائدہ دیا۔ اگر فلسطینی ہوتا تو یقیناً اب تک میری گردن ایک فٹ لمبی ہو جاتی، مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، میری گردن کاٹ دی جاتی یا الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جاتا مجھے۔ یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن واہ رے میرے وطن، تو نے تو مجھے بچا لیا۔ ایک غیر ملکی ہونا کس قدر سود مند ہے میرے لیے۔ ویٹر نے میرے سامنے سے کھانے کے برتن ہٹائے، میں نے صدف کے لیے کافی منگوائی۔ وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، ہم لوگ کوئی مؤثر کارروائی کرنے کے بعد تمہیں آگاہ کریں گے۔ تمہیں اس وقت تک ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سوچ لو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جان دے دیں گے علی۔ ہاں، مجھے جان دینے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے صدف۔ مجھ سے بھی نہیں؟ صدف نے عجیب لہجے سے سوال کیا۔ میں الجھے ہوئے انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں صدف، تمہارے خلوص، تمہاری محبت اور تمہارے پیار کا بہت شکریہ، لیکن تم یہ سوچو کہ جس شخص نے اپنا مستقبل ایک مقصد کے لیے قربان کر دیا اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر بہت کچھ کیا، اسے وہی لوگ ماتون قرار دے دیں جن کے لیے وہ دل میں پیار رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اس کے سینے میں گنجائش کہاں سے ہوگی؟ سنو صدف، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں تم سے آج بھی کہتا ہوں۔ تنظیم آزادی فلسطین نے مجھے غدار قرار دے کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، لیکن میرا دل تمہارے مقصد، تمہارے مشن سے الگ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے نہیں، ان لاکھوں لوگوں کے لیے اپنے دل میں وہی جذبات رکھتا ہوں جو پہلے دن میرے سینے میں درائے تھے۔ میں نے نہیں بھولوں گا صدف، زندگی کے جس موڑ پر، جس مرحلے پر مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، میں باز نہیں رہوں گا۔ لیکن اب تم لوگوں کے درمیان میرا رہنا ناممکن ہے۔ صدف میرے ساتھ بہت دیر تک بیٹھی رہی اور مجھے تعاون کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد بمشکل تمام میں نے صدف کو ایک جگہ چھوڑا۔ وہ مجھ سے میرا پتہ معلوم کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے ہوٹل کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرا تعاقب کرتی رہی ہے تو یقیناً اسے علم ہوگا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نے مجھے وہاں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں میں رہتا ہوں، بس راستے میں ہی مجھ پر نگاہ پڑ گئی تھی، چنانچہ وہ میرا تعاقب کرتی یہاں تک آ گئی۔ آئندہ ایسا نہ کرنا صدف، ورنہ تم سے بھی مجھے شکایت ہوگی، میں نے اس سے کہا، اور پھر وہ مجھ سے رخصت ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں حالات پر ہنستا ہوا واپس اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ صدف صرف اور صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ فواد کے لیے میرے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، میں جانتا تھا وہ ایک مخلص انسان ہے، لیکن جو کچھ ہو گیا اب اس کی تلافی میرے نزدیک تقریباً ناممکن ہی تو تھی۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد بہت دیر تک الجھے ہوئے انداز میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہتر یہی تھا کہ بیروت چھوڑ دوں، لیکن بیروت چھوڑ کر کہاں جاؤں، کون سی جگہ کو اپناؤں، کس انداز میں نئی زندگی کا آغاز کروں۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے۔ جب ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے ٹیلی فون کال ریسیو کرنے کے لیے کہا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے وہی بھاری آواز سنائی دی جو مجھے سب سے پہلے سنائی دی تھی۔ تم جو کچھ کرتے پھر رہے ہو علی، وہ تمہارے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ اگر یہاں تمہارے ہمدرد ہیں تو ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری بار، صرف آخری بار تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے جلدی ہی بیروت چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ میرے دل و دماغ میں شدید غصے اور ہیجان کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بیروت چھوڑ تو ضرور دوں گا، لیکن تم لوگوں کی دھمکیوں سے معروب ہو کر نہیں۔ جو کچھ تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کے بعد میں بیروت چھوڑنے پر غور کر لوں گا۔ رات کو 3-4 بجے تک جاگتا رہا، خدا خدا کر کے نیند آئی۔ پھر دوسری صبح 12 بجے تک بستر پر دراز رہا۔ جاگنے کے بعد بھی بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ٹیلی فون پر سنائی دینے والی آواز پھر کانوں میں چپنے لگی۔ میں نے رات کو یہی سوچا تھا کہ بیروت میں اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں رہا اور ان لوگوں کا یہی رویہ دیکھا تو دل میں کوئی انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوراً ہی چلے جانا مناسب نہیں، یہ تو بزدلی ہوگی۔ شدید ترین ذہنی بحران کا شکار تھا۔ دماغ کی کیفیت ایسی تھی کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ بیروت کی گلیاں اور سڑکیں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں، چنانچہ یہ دن میرے لیے آوارہ گردی کا دن تھا۔ میں خواہ خواہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ یہاں بے شمار شناسا تھے، لیکن وہ جو تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کبھی کی مجھ سے دور ہو چکے تھے، اور جن کا تعلق تنظیم سے تھا وہ اب اس لیے اجنبی تھے۔ ان کے پاس جانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لوگ یہی سمجھیں کہ میں اپنے بارے میں کوئی سفارش چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ جو میرے دست و بازو تھے اور جن کے لیے میں انتہائی قابل احترام اور قابل محبت شخصیت تھا، اب اجنبی ہو گئے تھے۔ ایسا بھی کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت مجھ سے مختلف تو نہیں ہوتی۔ جھٹ پٹا ہوا تو واپس ہوٹل کا رخ کیا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی دھمکی کو ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، صدف کی شکل بھی کہیں نظر نہ آئی۔ میں جانتا تھا وہ بیوقوف لڑکی تنظیم کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا تھا کہ تنظیم اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے کچھ بھی کرے۔ میرے دل میں صرف یہ احساس تھا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا، میری شخصیت کو نظر انداز کر دیا۔ ہوٹل کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دفتن چھٹی حس نے احساس دلایا کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر سنبھلا تو ذہن پوری طرح تیار تھا، چنانچہ میں نے باغلی ہولیسٹر سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیا، دوسرے لمحے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں موت سی خاموشی چھائی تھی، میرے حساس کان کسی کے سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ یقیناً میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کی، اور اس روشنی میں میں نے دیکھا میرے سامنے ایک قویل جسا شخص کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص موجود تھا جس کے ہاتھ میں 2.5 کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ میری انگلی بھی ٹریگر پر تھی، میں کسی بھی لمحے فائر کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے کسی قدر سنجیدہ لہجے سے کہا، یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ہنگامہ کریں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ قویل جسا شخص نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور میری طرف رخ بدلے بغیر دروازے کو لاک کر دیا۔ دوسرا آدمی اب میرے سامنے تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ دبلے پتلے بدن کا یہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کی حلیے اور شخصیت سے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ تنظیم کا آدمی تھا اور مقامی شہری۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے کرخ لہجے سے کہا۔ تم سے جو کچھ کہا گیا تھا تم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں ابتدائی سبق دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ پاٹ یہاں مکمل ہوا. ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.